الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل اتقاء میں ہماری گفتگو آج کل نماز کے مسائل سے ہٹ کر ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی کچھ تھی کیونکہ نماز کے مسائل تقریباً 1.5 سال تک مسلسل جاری رہے اس کی وجہ سے کچھ اکساہٹ پیدا ہونے لگی. اب یہ معاملات کے مسائل چل رہے ہیں اور ابھی ایک دو مسجد اور یہی مسائل زیر بحث آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نماز کے مسائل پر واپس پہنچ جائیں گے. معاملات کے مسائل میں اب تک موسم کے مسائل پر گفتگو ختم ہو چکی ہے, نظر کے مسائل پر بھی گفتگو تقریباً ختم ہو چکی ہے, دو یا تین مسئلے اور رہ گئے ہیں. عہد کے مسائل پر آج گفتگو ہوگی اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ یعنی آریے کا. نظر کے مسائل میں یعنی گزشتہ مسائل کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ نظر کے معنی بہرحال یہ ہیں کہ کسی کام کو یا کسی کام کو اپنے اوپر خود سے حرام کر دیں, یہ نظر کے معنی ہیں. لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان جب نظر کرے تو صیغہ پڑھے. صیغے سے مطلب صرف یہ ہے کہ لفظ اللہ پڑھے. لفظ اللہ نظر کے اندر کسی بھی مقام پر آ جائے. نظر کرنے والا بالغ ہو عاقل ہو اپنے ارادے سے نظر کرے, جس کام کی نظر کرے وہ کام کرنا اس کے لیے ممکن ہے. اگر ناممکن کام کی نظر کرے تو نظر غلط ہے, اور اگر ممکن کام کی نظر کر رہا لیکن جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا اس وقت وہ کام ناممکن ہو گیا تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ نظر خود بخود ختم ہو گئی. اور اگر نظر کرنے والی عورت ہے تو اس کی نظر جو ہے ایسی نہ ہو کہ جو اس کے شوہر کے حق سے ٹکراتی. اگر شوہر کے حق سے ٹکرا رہی ہے نظر باطل, اگر شوہر کے حق سے نہیں ٹکرا رہی تو آقا خوئی کے نزدیک صحیح ہے, آقا خمینی کے نزدیک پھر بھی باطل. اور اس کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر آپ نے نظر کی تو جس طریقے سے نظر کی اسی طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے. اگر نظر یہ کی کہ بیمار کے اچھا ہونے کے بعد پھر صدقہ دوں گا تو بیمار کے اچھا ہونے سے پہلے آپ صدقہ نہیں دے سکتے. نظر یہ کی کہ جمعے کو روزہ رکھوں گا, جمعے رات کو روزہ نہیں رکھ سکتے. نظر یہ کی کہ نوکری لگنے کے بعد نماز پڑھوں گا, نوکری لگنے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی تو ایک ثواب کا کام کیا لیکن اس سے آپ کی نظر پوری نہیں ہوگی. جب کام ہو جائے گا اس کے بعد نظر پر عمل کرنا دوبارہ واجب ہے. نظر کے اوپر اگر انسان نے عمل نہیں کیا تو کفارہ واجب ہوگا اس کی اختلاف سے جو عقائد خوئی اور خنانی میں ہے کہ عقائد خوئی کے نزدیک اگر نظر پر عمل نہیں کیا تو صرف ایک غلام کو آزاد کر دیجیے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیجیے. اور اگر یہ تینوں کام ممکن نہ ہو تو اس صورت میں 3 روزے رکھ لیجیے, جبکہ عقائد خمینی کے نزدیک 60 روزے رکھنا ضروری ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے یا غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے. خیر وہ مسلم تقسیم ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے روزہ رکھنے کی نظر کی اور نظر پر عمل نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی گزشتہ جمعے کو اور اب آج کے مسائل. نظر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ نے نظر کی کہ میں تیسرے امام کی زیارت کے لیے تیسرے امام کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤں, یہ نظر آپ نے کر دی اور اس کے بعد آپ کا کام پورا ہو گیا. کام پورا ہونے کے بعد اب آپ کے لیے عراق جانا مشکل ہو رہا, جا سکتے ہیں لیکن خرچہ زیادہ آ رہا ہے یا وہاں کے حالات کچھ صحیح نہیں ہیں, آپ جاتے ہوئے خبر آ رہے ہیں. اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ تیسرے امام ہو یا چوتھے امام ہو پانچویں امام ہو یا چھٹے امام ہو وہ سب کے سب کیونکہ برابر ہیں ایک جیسے ہیں آپس میں کوئی فرق نہیں, اس لیے میں ایران چلا جاتا ہوں یا جنت البقیع چلا جاتا ہوں. یہ اختیار نہیں ہے اگر سب کے سب ایک جیسے ہیں لیکن آپ نے جس کا نام لے کر نظر کی. اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ چونکہ تیسرے امام اور چوتھے امام اور پانچویں امام سب برابر ہیں اس لیے چلو تیسرے امام کا صحیح پانچویں امام کا یہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ جس امام کا آپ نے نام لے کر نظر کی تھی صرف اور صرف انہیں کے روضے پر جانا آپ کے لیے ضروری، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں جانا نہ ہو، ویزا نہیں مل رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایران جا سکتے ہیں تو مسجد چلے جائیے، اگر جانا ممکن ہے آپ کے لیے جس امام کا آپ نے نام لیا تھا تو وہیں جانا واجب ہے، کسی اور امام کے روضے پر نہیں جا سکتے، اور اگر جن کا نام آپ نے لیا تھا نظر میں ان امام کے روضے پر جانا ناممکن ہو گیا ہے تو آپ کی نظر ختم ہو گئی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اور امام کے روضے پر جائیں، نہیں جو اگر آپ نے وقت معین کیا ہے کہ مثلاً اگر میری نوکری لگ گئی یا بیمار آ گیا تو میں ایک مہینے کے اندر ایک سال کے اندر جاؤں گا، اور ایک سال تک ممکن نہ ہو سکا، نظر ختم ہو گئی، دو سال بعد آپ کے لیے ممکن ہو گیا، لیکن اب آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اگر نوکری لگی یا بیمار اچھا ہو گیا تو میں ایک سال کے اندر اندر یا دس سال کے اندر اندر اس کو لے کر امام کے روضے پر جاؤں گا، دس سال تک آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکا، گیارہویں سال ممکن ہو گئے، لیکن اب آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے کیونکہ جس وقت آپ نے مقرر کیا تھا وہ وقت لگ گیا، لیکن اگر آپ نے ٹائم کو اس نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر میرا فنا کام ہو گیا تو میں روضے پر جاؤں گا، جب تک کہ آپ کی زندگی ہے اور آپ نے طاقت ہے اور آپ نے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ جا سکیں، اس وقت تک آپ کے لیے جانا واجب ہے، اور اگر بعد میں ممکن ہوا لیکن اب طاقت جواب دے گئی، بوڑھا ہو گیا نہیں تھا، یا طاقت بھی ہے لیکن پیسے نہیں رہے اس میں، تو اس صورت کے اندر بھی نظر جو ہے ختم کر دی جائے گی، یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک امام کے روضے پر جانے کی نظر کریں دوسرے امام کے روضے پر جانا جو ہے آپ کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی آپ جا سکتے ہیں اس امام کے روضے سے بچنے، پھر یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان نظر کے لیے روضے کی طرف جاتا تو زیارت کے کچھ آداب ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ جب امام کے روضے کے اندر انسان داخل ہو تو غسل کر کے داخل ہو، داخل ہونے کے بعد دو رکعت نماز حجیتاً پیش کرے امام کے سامنے، اب آپ نے نظر کی کہ میں روضے پر جاؤں گا امام کے، روضے پر جانا تو آپ کے لیے واجب ہو، جس طرح سے نماز پنجانہ کا پڑھنا واجب، روزے کا رکھنا واجب، حج کا کرنا واجب، کنبہ کا نکالنا واجب، اسی طریقے سے امام کے روضے پر جانا واجب، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے لوازمات وہ واجب نہیں ہوتے، یعنی نہ غسل کرنا واجب ہوگا، نہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، نہ جا کر زیارت پڑھنا واجب رہے گا، نہ جا کر سلام کرنا یا دعا پڑھنا واجب رہے گا، یہ ساری باتیں جس طرح پہلے مستحب تھی نظر کے بعد بھی مستحب رہیں گی، نظر سے صرف اتنا فرق پڑے گا کہ گھر سے لے کر امام کے روضے تک جانے کا جو فاصلہ ہے یہ طے کرنا واجب ہو جائے، لیکن اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ اگر میرا سنا کام ہو گیا تو امام کے روضے پر جا کر دو رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب نماز کا تذکرہ بھی اس نے نظر میں کر لی، اس لیے جانا بھی واجب اور نماز کا پڑھنا بھی واجب، پھر ایک مسئلہ یہ گزر چکا کہ اگر آپ نے امام کے روضے کے لیے یا خود امام کے لیے یا امام کے کسی بیٹے کے لیے کوئی چیز نظر کی، عام طور پر کراچی میں سنجوکیاں پڑی رہتی ہیں، آپ نے اس میں پیسے ڈال دیے، تو اب اگر آپ نے کوئی خاص مصرف معین نہیں کیا بلکہ صرف امام کے نام پر پیسے دیے، یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے جو ہیں روضے کی تعمیر میں لگائے جائیں یا مسجد کے لیے خرچ کیے جائیں یا جلوس کے لیے خرچ کیے جائیں، صرف ایک کے آپ نے کہا کہ نظر عباس آپ نے اٹھا کر پیسے دیے، صورت کے اندر پیسے جو کلیکٹ کرنے والا ہے جو جمع کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے ان پیسوں کو کسی ایسے کام میں خرچ کر سکتا ہے جن کا تعلق ان امام سے یا ان امام زادے سے ہے، اب نظر کے سلسلے کے آخری دو مسئلے، پہلا مسئلہ یہ بھی غالباً آ چکا تھا کہ اگر آپ نے نظر اور آپ کو معلوم نہیں تھا کام خدا نے آپ کا پہلے ہی پورا کر دیا، آپ نے نظر یہ کی کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا، لیکن نظر جس وقت آپ نے کی اطلاع ملی آپ کو فرسٹ یا کراچی میں کہ آپ کے ایک عزیز رہتے ہیں ہندوستان میں وہ بیمار، آپ نے نظر کی کہ خدا ان کو صحت دے گا تو میں اتنے پیسے سستے میں نکالوں یا ایک روزہ رکھوں، لیکن بعد میں اطلاع آئی کہ جس دن آپ نے نظر کی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی وہ صحت یاب ہو چکے، اب آپ کے اوپر نظر پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ نظر ختم سمجھی جائے، اسی طریقے سے آپ نے نظر مانی کہ اگر میری نوکری لگ گئی تو میں یہ کروں، لیکن آپ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک دن پہلے کا خط آیا رکھا ہوا ہے، یا اگر آپ نے 10 بجے مانگی تھی 8 بجے کا خط رکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو چکا ہے. اس صورت میں اس نظر پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا. اور ایک مسئلہ یہ کہ اگر یہ پیش نہیں آتا ہے کہ اگر ماں باپ نے کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے متعلق کوئی نظر مانی، باپ نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سید سے کروں گا، یا فلاں عالم کے گھر میں کروں گا، یا فلاں متقی کے گھر میں کروں گا، ایک نظر مانی باپ کا یہ کام ہو گیا. باپ نے نظر مانی اپنے متعلق نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے متعلق، اور وہ کام ہو گیا. بالغ ہونے کے بعد اگر بیٹی نابالغ ہے، بالغ ہے تو بہرحال باپ اس کے متعلق ایسی نظر مان بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نظر انسان ہمیشہ اپنے سیل پر کرے گا، دوسرے کے سیل پر نہیں کرے گا. نابالغ بیٹی ہے تو بالغ ہونے تک باپ کے اختیار میں رہتی ہے. باپ نے نظر مان لی کہ اگر گناہ کام ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی گناہ سب کے ساتھ کروں، ایک مومن کے ساتھ کروں گا، خدا کو خوش کرنے کے لیے نظر مان لی. باپ کا کام ہو گیا، لیکن اگر لڑکی جب بالغ ہو جائے گی، باپ نے اس کا نکاح کر دیا یا ارادہ کیا کہ 18 سال کی ہو جائے، 19 سال کی ہو جائے تو میں نکاح کر دوں، بالغ ہونے کے بعد بیٹی کو یہ اختیار رہتا ہے کہ چاہے باپ کی اس نظر کو بھرے، باپ کی اس نظر پر عمل کرے یا اس نظر کو ختم کرے. کیونکہ باپ نے نظر مانی تھی بیٹی کے متعلق، بیٹی بھی ایک صاحب اختیار ہے، ہر شخص اپنا مالک ہے، اپنا حاکم ہے، چنانچہ بیٹی کے لیے باپ کی بات ماننا واجب نہیں، بلکہ بیٹی چاہے تو اس بات کو ٹھکرا سکتی ہے. باپ کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس کی نظر پوری ہوگی، بیٹی کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس نے باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر وہ آپ کے والدین کی منزل تک نہ پہنچے، لیکن وہ غلط نہ پہنچے. اس کے بعد نظر میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے جو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ نظر سے متعلقہ مسئلہ ہے، اس کو نظر انداز کر دینا بھی ایک خیانت ہوگی، اس لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے. جو سمجھ سکتے ہیں فضحا، جن کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے، اسی میں 4 منٹ کے لیے ایک نیند لے لیں، ختم بھی گزر جائے گی ان کی اور ہمارا مسئلہ بھی گزر جائے گا. کہ اگر انسان نظر یہ کرے کہ میں کھلا کام کروں، تو جس کام کی نظر کی جائے وہ یا واجب کام ہونا چاہیے، یا مستحب کام ہونا چاہیے، یا مباح کام ہونا چاہیے. لیکن مباح میں ایسا کام، انسان نے نظر مانی کہ میری نوکری لگ گئی تو میں کام کروں، ایسے کام کی نظر مانے جس کا کرنا بہتر ہو اور نہ کرنا بہتر نہ ہو. مثلا اس نے نظر مانی کہ میری نوکری لگ گئی، نماز پڑھوں، بہتر مستحب کام. نوکری لگ گئی میں زور کی نماز پڑھوں، مستحب واجب کام. نوکری لگ گئی میں کھانا کھاؤں گا، سب سے اب اس صورت کے اندر کھانا کھانا جو ہے وہ کوئی بہتر کام نہیں، یہ نظر اس نے مانی، نظر غلط ہے. لیکن اگر وہ اس نظر کو اس طرح مان لے کہ اگر نوکری لگ گئی تو میں کھانا کھاؤں گا تاکہ کھانا کھا کر میرے جسم میں طاقت آ جائے اور میں خدا کی عبادت کروں، تو اگر ایسے کام کی نظر مانے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، تو نظر کرتے وقت دل میں کوئی نہ کوئی ایسی شرط لگا دے جس سے وہ کام بہتر ہو جائے. یا نظر مانی کہ میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں، خالی سگریٹ پینا چھوڑ دینے کی نظر مانی، سگریٹ پینے سے چھوڑ دینا کوئی بہتر کام نہیں، نہ بدتر کام ہے نہ بہتر کام ہے، برابر ہے، چاہے چھوڑیں چاہے نہ چھوڑیں. لیکن نظر اگر اس طرح مان لے کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال کا ضیاع، جس یا وقت کا ضیاع، اتنا اگر ارادہ کر کے نظر مانے، کس صورت میں نظر صحیح ہوگی؟ مسئلہ تھوڑا سا دقت والا ہے، تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، زیادہ اس پر زور نہیں دیا جاتا ورنہ بہت زیادہ بات سلجھ جائے گی، لیکن ان کو سمجھنا ہے وہ بعد میں سمجھ سکتے ہیں. بہرحال اس کا تعلق نظر سے ہے، اگر آپ نے اس کا خیال رکھا تو نظر ہوگی ورنہ نظر نہیں. اب نظر کے بعد ایک آخری چیز آتی ہے عہد. عہد، نظر اور قسم تقریباً تینوں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے الفاظ. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، قسم نہیں. میں اللہ سے نظر کرتا ہوں، منت مانتا ہوں، منت بنتا ہوں. میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، یہ عہد بن جاتا ہوں. وہی الفاظ، وہی طریقہ ہوتا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے. اگر عہد انسان کرے تو اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ اپنے عہد کی پابندی کرے، پابندی نہ کرے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور عہد کا کفارہ بالکل متفقہ کفارہ ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے، یہ غلام کو آزاد کرے. یہاں پر نظر، قسم اور عہد کے مسئلے ختم ہو گئے، اور اب آج اسے آریے کے مسئلے شروع. یہ بھی ثقہ کا مسئلہ ہے، اور یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ہر شخص کو اس کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. لیکن کتنی بدقسمتی کہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسے بھی کوئی مسئلے ہماری فقہ کے اندر موجود ہیں. آریہ جو آپ لوگ ایک دوسرے سے ادھار لیتے رہتے ہیں, پیسہ نہیں, پیسے کے علاوہ اگر کوئی چیز اور ادھار لی جائے, آپ نے دوست سے کپڑے مانگ لیے, آپ نے دوست سے کتاب مانگی, یا گھر میں جو سلسلہ ہے, گھر میں جو سلسلہ ہوتا ہے کہ مہمان آ جائے, برتن مانگ لیے کسی سے, جان پرس مانگ لیا, لباس مانگ لیا, اس قسم کی تمام چیز, یا آپ کا دوست جا رہا ہے کہیں باہر ایک ہفتے کے لیے, آپ نے کہا اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دینا. آریا لینا, ادھار لینا, قرضہ لینا پیسے نہیں, پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز, جو عام زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ادھار لی جاتی ہیں اور بعد میں واپس کر دی جاتی ہیں, یہ آریا ہے اور اس کے بھی احکامات ہیں جن کا عمل کرنا, جن کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. آریا کے معنی یہی ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے شخص کو کوئی چیز دے دے بغیر کسی معاوضے دے, کہ وہ شخص اس سے فائدہ اٹھائے اور فائدہ اٹھانے کے بعد واپس کر دے, لباس دے دیا کہ پہن لے, پہننے کے بعد بغیر کسی معاوضے کے واپس کر. اگر معاوضہ لے لیا تو یہ مسائل اس کے اوپر نہیں لگیں گے, تو دوسرے مسائل آئیں گے جو ایک یا ڈیڑھ سال کے بعد انشاءاللہ وہ مسائل بھی آئیں گے. آریہ کے اندر الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی شخص اس نیت سے یہ چیز دے دے آپ کو کہ میں آپ کو بطور آریہ دے رہا ہوں اور آپ قبول کر لیں, یہ آریہ ہو جائے گا اور شریعت کے احکام اس کے اوپر آ جائیں گے. آریہ کے اندر شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں دینے والا اس کا اصلی مالک, لیکن اگر دینے والا اس کا مالک نہیں ہے, اس نے کسی سے بطور ظلم وہ چیز کی نہیں, زمین کسی کی تھی اور اس کے اوپر زبردستی کسی اور نے مکان تعمیر کر دی, کپڑا لباس اس قسم کی کوئی چیز کسی اور کی تھی, ایک آدمی نے اسے چھین کر بطور ظلم بطور غصب لے لی, یا ایسی چیز اس نے لے لی کہ جس میں سے خمس نہیں نکالا گیا اور آپ نے اس سے وہ چیز لے لی, تو آپ اس چیز کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اصلی مالک سے اجازت نہ لے, جس سے آپ نے لی ہے اس دینے والے کی اجازت کے فوراً کوئی ضرورت نہیں, آپ بطور ظلم اس سے چھین بھی سکتے ہیں, اور چھیننے کے بعد اگر پہلے مالک کی اجازت آپ کو بہت حاصل ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور چھیننے کے بعد اگر پہلے مالک کی اجازت حاصل نہیں ہے تو واجب یہ ہے کہ اصلی مالک تک اس کو واپس لوٹا دیں. یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے, اگر سے بات نہیں آتا لیکن ابھی بتا دینا بہتر ہے, سوائے تم کو زکات کے پیسے کو اس کو چھوڑ کر باقی تمام چیز, آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بطور ظلم کسی سے چھین کر لایا یا کسی کا حق مار کر وہ چیز اس نے لی, شریعت کی روح سے, شریعت اسلامیہ کی روح سے آپ پر واجب ہے کہ اپنے دوست سے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے نکالیں, حاصل کریں, اور حاصل کرنے کے بعد مالک اصلی تک اس کو واپس پہنچائیں. اگر آپ کو طاقت و قدرت کی کہ آپ اس چیز کو لیں اور اس کے باوجود آپ نے نہیں لیا تو آپ گناہگار ہوں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بہرحال واجبات میں سے ہے, جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ واجب کو چھوڑ دے گا اور عدالت سے خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو آلیہ دے رہا ہے وہ اس کا اصلی مالک ہے تو ٹھیک, اصلی مالک نہیں ہے, اس نے کسی اور سے وہ چیز بطور ظلم حاصل کی اور اپنے استعمال میں تھا, آپ کو اس نے وہ چیز دی ہے, اب آپ پر واجب یہ ہے کہ اصلی مالک سے پہلے اجازت لے لیجیے, اگر وہ اجازت دے تو اس کو استعمال کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی شخص اس چیز کا مالک ہے لیکن یہ چیز اس نے کرائے پر کسی اور کے حوالے کر دی, تو اب آپ مالک کی اجازت سے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ جس نے کرائے پر لی ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے. مالک کے مکان ہے, اس نے کرایہ پر مکان اٹھایا ہوا ہے, لیکن اس نے آپ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیے, اس نے بیٹھیے اٹھیے جو رچائے گی, یا یہاں سے پانی ہے, یہاں سے صحن ہے, آپ اس کے اندر اپنی تقریبات کو منعقد کر سکتے, مجلس ہونے والی ہے, شادی ہونے والی ہے, مالک کے مکان کا مالک تھا, کرایہ دار کو اس نے کرایہ پر مکان دے دیا, اس نے آپ سے کہا کہ دو گھنٹے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس زمین کو اس صحن کو استعمال کر سکتے, اس نے اجازت دے دی ہے, لیکن آپ کے لیے اس وقت تک استعمال کرنا حرام ہے جب تک کہ آپ کرایہ دار سے اجازت نہ لیں. لیکن اگر کرایہ دار نے کوئی چیز کرایہ پر لی ہے اور وہ آپ کے حوالے آریتن کرے تو آپ کرایہ دار کی چیز کو لے سکتے ہیں, مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. مالک نے ایک مکان کرایہ پر آپ کو دیا, آپ جا رہے تھے تین دن کے لیے, چار دن کے لیے, آپ اس مکان کو دے سکتے ہیں اپنے دوست کو آریتن, اور جو لینے والا ہے اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مالک سے جا کر پوچھے کہ مالک راضی ہے یا راضی نہیں. لیکن اگر کرایہ پر دیتے وقت مالک مکان نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ اس مکان کو کسی کے حوالے آریتن نہیں کر سکتے ہیں, تو اس صورت میں مالک سے پوچھنا پڑ, اور اگر شرط نہیں لگائی ہے تو مالک سے پوچھے بغیر کرائے کی چیز کسی اور کے حوالے کی جا سکتی. بچہ، پاگل یا ایسا شخص دیوالیہ ہو جائے جس کا مال و دولت سب ختم ہو چکی ہو، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن قرضہ پیسے سے زیادہ، جو کاروباری سلائیں کاروبار میں آتی ہیں، ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی چیز کسی کو آریہ دے سکے. آپ بچے سے نہیں کہہ سکتے کہ برتن لے آؤ گھر میں، بچے سے نہیں کہہ سکتے کہ دری یا چاندی یا فرش لے آؤ گھر یا چادر لے آؤ. بچے سے کسی چیز کا آریتن لینا جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ بچے کا سرپرست ہے جس کو شریعت کی زبان میں ولی کہا جاتا ہے. اس سرپرست سے رجوع کیا جائے، اگر وہ اجازت دے دے تو اس کے بعد آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بچے کو ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ بچے سے کہیں کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھے اور اس کے بعد اس چیز کو لے. بچے اگر چیز بچے کی ملکیت ہے تو بہرحال بچے سے اس چیز کو لے کر آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے سرپرست سے آپ نہ پوچھیں. اور اب یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ آ رہا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ایک چیز آپ آریہ لے کر آئے استعمال کر لیتے اور لانے کے بعد بغیر افراط و تفریط کے وہ چیز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، نقصان ہو گیا، ضائع ہو، بغیر افراط و تفریط. جملے کا کیا مطلب ہے افراط و تفریط؟ اس کا مقصد یہ کہ مثلا فرض کیجیے آپ ایک برتن لے کر آئے، آپ نے لاپرواہی نہیں کی بلکہ جس طریقے سے عام طور پر برتن کو رکھا جا سکتا ہے آپ نے جا کر الماری میں رکھا، میز پر رکھا یا اپنے مہمان کو دیا، اپنی طرف سے بغیر کسی لاپرواہی کے اور کمی کے ایک چیز آئی، آپ نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں، بہت زیادہ حفاظت بھی نہیں کی جتنی عام طور پر حفاظت کی جاتی ہے، اس نے آپ نے حفاظت کی اور اس کے بعد اس چیز کو نقصان پہنچ گیا. اس صورت کے اندر آپ نے نقصان پہنچایا ہے لیکن آپ کے اوپر اس کی ضمانت نہیں، آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے نقصان کو پورا کر کے مالک کے حوالے. کپڑا آیا تھا، آپ نے پہنا، پھٹ گیا، اس کے ساتھ آپ نے لاپرواہی نہیں، اس طرح عام طور پر کپڑے رکھے جاتے ہیں، اس طرح آپ نے رکھا اور وہ پھٹ گیا. اب اس صورت میں آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ کپڑے کی قیمت یا کپڑے کو سلوا کر رفو کرا کر دوبارہ مالک کے حوالے. برتن آپ نے منگوایا، برتن آپ کے گھر میں اختصاص سے ٹوٹ گیا، آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں کی، اس صورت میں برتن کی قیمت دینا، دوسرا برتن منگوا کر دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرعاً تقاضا کرے تو بہرحال شرعاً نہ اس کو تقاضا کرنے کا اختیار ہے، نہ شرعاً آپ پر واجب ہے کہ آپ دے. اب اخلاقاً، مروتاً، ظلماً، کسی اور وجہ سے ڈر کر یہ تو دوسری باتیں دے دینا، لیکن شریعت کے اعتبار سے یعنی اگر آپ اس کو ایک پیسہ بھی نہ دے تو آپ نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا. ہاں بس وہ مسئلہ صرف سوائے دو مقامات، دو مقامات ایسے ہیں کہ چاہے آپ نے انتہائی احتیاط اور حفاظت کی تب بھی آپ ضامن ہوں گے اور آپ کو اس کی قیمت دینا ضروری ہے. ایک وہی مقام جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے پہلے سے شرط لگا دی کہ آپ لے تو جا رہے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی نقصان ہوا تو نقصان آپ کو دینا پڑے گا، آپ نے شرط مان لی، اس صورت کے اندر آپ کے اوپر واجب ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو اس کے نقصان کو ادا کر. دوسرا سونے اور چاندی، سونا چاندی یعنی زیورات اگر آپ آریتن لے کر، زیورات کو آریتن دینا انتہائی ثواب کی چیز ہے اور چھٹے امام کی روایت کے مطابق جب پوچھا گیا تھا کہ آخر سونے اور چاندی کے زیورات کی زکات کیا ہے تو امام نے یہی کہا تھا کہ زیورات کی زکات یہ ہے کہ دوسرے برادر مومن کو ان کی ضرورت کے وقت بطور آریہ دیتے رہو. تو زیور اگر آپ نے عام طور پر عورتوں کے یہاں یہ ہوتا ہے اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے دوسرے کے زیورات مانگ کر پہن کر جاتی، بہت انتہائی احتیاط کی، حفاظت کی، سب کچھ کیا، لیکن اگر یہ زیور کو کسی قسم کا نقصان پہنچ گیا تو اس صورت میں انسان ہر ضامن ہے اور اس کو اس کی قیمت دینا پڑے. شرط لگا دی ہو یا سونے اور چاندی کا معاملہ ہو، یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ انسان ہر صورت میں ضامن ہوگا. اس کے علاوہ دوسری تمام چیزوں اگر آپ نے لاپرواہی کی تھی تو اس صورت میں آپ ضامن، کہ مثلاً بارش ہو رہی ہے، کتاب آپ نے باہر صحن میں رکھ دی، کتاب گیلی ہو گئی، گر گئی، نقصان پہنچ، لیکن آپ نے کمرے میں رکھی، کمرے کے اندر پانی آ گیا اتفاق سے، یہ آپ کی لاپرواہی نہیں، اس صورت کے اندر آپ ضامن نہیں. تو باقی تمام چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور سوائے شرط کے باقی تمام صورتوں میں اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی کمی ہے کی ہے تو آپ شرعاً ذمہ دار ہیں، ورنہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں نہ نقصان ادا کرنے کے نہ اس چیز کی مرمت کرانے. کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز عاریتاً دی یا کسی نے آپ کو دی تو لینے والا بھی جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے اور دینے والا بھی جب چاہے اس کی چیز کو واپس کر سکتا ہے. نہ لینے والے کو یہ ہے کہ ٹھہر جائے جب تک کام پورا نہ ہو جائے. آپ نے برتن لیا, مہمانوں کو آپ کھانا کھلایا, لیکن این جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے آ گئے آپ واپس کے میرا برتن واپس کیا, این بھی اس وقت میں جبکہ وہ چیز دے رہے استعمال کی. اس صورت کے اندر لینے والے پر واجب ہے کہ اسی وقت برتنوں کو خالی کر کے حوالے کر دے اس دینے والے. یہاں شرم کی جگہ خیا مروت نہیں مانی جائے. اسی طرح دینے والا جب چاہے اس چیز کو حوالے کر سکتا ہے مالک کے. یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت اس کو ضرورت نہیں ہے, یا اس وقت میں سفر میں ہوں, یا اس وقت میں بیچ راستے میں ہوں, یا اس وقت میں گھر پہ نہیں ہوں. جب آپ چاہیں اس کو وہ چیز اس کے حوالے کر سکتے. سوائے ایک صورت سے کہ اگر مانگنے والا مانگ رہا ہے اور آپ دے دیں تو آپ کو کوئی ایسا شدید نقصان پہنچے گا کہ جس کو پورا کرنا ناممکن. اس کی مثال پہلے زمانے میں دی جاتی تھی, اب بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ کشتی جا رہی ہے, کشتی میں سوراخ تھا یا کشتی کے چپو جو ہوتے ہیں وہ چپو کسی نے آریا کر لیے, جس سمندر میں پہنچی ہے اس نے کہا کہ میرے چپو واپس. اب اگر چپو واپس کرے گا تو وہ سلامت واپس ساحل تک نہیں پہنچ جائے گا, وہیں گردش کرتا رہے گا یا کسی کا سمندر کے اندر گھس جائے گا. تو اس صورت کے اندر دینے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی جسمانی, یعنی جہاں بات یا جسمانی نقصان کی آ رہی ہو یا موت, اس کے علاوہ ہر صورت کے ذریعہ مثلا آپ محفل میں گئے سوٹ پہن کر این دوران محفل اٹھنے کا پتو اتار دوں گے. اب اس صورت کے اندر اگر خاص طور پر انڈر ویئر بھی انسان نہ پہن رہی ہو تو اس وقت تو یہ مسئلہ کافی مشکل ہو جائے. تو ایسی صورت کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے آریا دینے والے کو اس چیز واپس کرے. لیکن اس کے علاوہ عام حالات کے اندر یہ دینے والے کو اختیار ہے جب چاہے اپنی چیز واپس لے لے, لینے والے کو اختیار ہے جب چاہے اپنی نیوی چیز اس کے مالک کے حوالے کر. بات یہ کہ وہ چیزیں کہ جن کا استعمال صرف اور صرف فعل حرام میں ہے ان کا آریہ لینا صحیح نہیں, نہ آریہ لینا صحیح. جوئے کا سامان ہے, شطرنج ہے, تاش ہے, اگر اس کو ہم حرام سمجھیں, شطرنج ہے, تاش ہے, بت آتے ہیں یا موسیقی کے آلات ہیں, یہ تمام چیزیں صرف اور صرف فعل حرام میں استعمال کی جاتی ہیں, ان کا اگر کسی نے آریہ مانگا تو نہ آپ کے لیے آپ کے لیے دینا بھی جائز نہیں اور لینے والے کے لیے دینا بھی جائز نہیں. لیکن سونے اور چاندی کے برتن کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف. سونے اور چاندی کے برتن اگر کسی نے آپ سے آریہ مانگا کہ میں اس میں کھانا کھاؤں گا, آپ کے لیے دینا حرام. اگر کسی نے سونے اور چاندی کے برتن کو مانگا کہ میں گھر میں اس کو سجاؤں گا, مہمان آنے والے ہیں یا کوئی آنے والا ہے, میں اس کو لگانا چاہتا ہوں گھر کے اندر زینت کے لیے, تو اس صورت کے اندر آریہ دینا جائز. کیونکہ سونے اور چاندی کا برتن ایک اعتبار سے حرام ہے کھانا کھانے کے اعتبار سے, ایک اعتبار سے ظاہر ہے سجانے کے اعتبار سے. تو جس حیثیت سے مانگنے والا مانگ رہا ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ معلوم کر لیں. اگر وہ کہتا ہے میں کھانا کھاؤں گا آپ کے لیے دینا حرام, وہ کہتا ہے میں زینت کروں گا آپ کے لیے دینا جائز ہے, چاہے بعد میں جا کر اس میں کھانا ہی سونا کھانے لگے, آپ کی ذمہ داری اتر جائے گی تحصیل کرنے کے بعد. اب اس کے بعد آخر کے دوسری مسئلے ہیں اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور ایسے ہی مسئلے کو جو عام طور پر پیش آتا ہے اس مسئلے کا تذکرہ کیا جائے. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز آریتن دی تو اب آپ کو آج کے اوپر واجب ہے کہ دینے والا جب مر جائے تو اس کے وارثوں تک فی الفور وہ چیز پہنچا. جس نے کیا تھا وہ مر گیا, اب آپ نے سوچا دینے والا تو مر گیا ہے, پھر اس کو ایس کرو آرام کرو, اس چیز تو ماری. عام طور پر ہمارے یہاں اس مسئلے کا خیال نہیں رکھا جاتا, ایسا کرنا حرام ہے, بلکہ واجب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معلوم ہو کہ دینے والا مر گیا ہے فوراً اس کے وارثوں تک آپ پہنچے اور یہ چیز ان کے حوالے کر. اسی طرح دینے والے نے ایک چیز دی اور اس کے بعد پاگل ہو گیا, چاہے آپ کو دینے ہی کی وجہ سے پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے, تو اب آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ اس کے ولی تک جو اس کا سرپرست ہے یعنی ہاتھ میں شرح مشترک یا مستحق کا وکیل اس تک پہنچے یہ چیز اور یہ چیز اس کے حوالے کر. اب پاگل ہونے کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. مذہبی چیز کا مسئلہ گزر گیا کہ اگر چیز مذہبی ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذہبی چیز کو جب واپس کرنے جائیں تو مالک اصلی کو واپس کریں, دوسرے کو واپس نہیں کر سکتے. دو مسئلے مذہبی چیز کے آئے ہیں جو ان شاء اللہ آئندہ آئیں گے, اور اس کے بعد کسی طرح کا کوئی موضوع جسم جو ہے ایمان کے خلاف ہوتا ہے تو مومن سر سے پیر تک مومن ہے اور ہر حصے کو اس کے ایمان کی گواہی دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر مومن کا صرف ایک حصہ بغاوت کرتا ہے ایمان سے دور ہوتا ہے تو یہ اس حصے کی کوتاہی نہیں سمجھی جائے گی بلکہ سر سے پیر تک ہر حصے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. یہ پانچویں ایمان کی حدیث سے جو پوچھا گیا کہ مولا کیا مومن زنا کر سکتا ہے اور امام نے جواب دیا یقیناً مومن زنا کر سکتا ہے لیکن حالت زنا میں اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے, حالت جھوٹ میں اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. جھوٹ خالی زبان بول رہی ہے لیکن مکمل ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے. اگر آگے آ سکتی جگہ ہے تو علی کو ثابت کرنا ہے اور ایمان کو ثابت کرنے کا وہ جو داخلے کا نقطہ ہے تو جو کل ایمان کے ساتھ ہے وہ یقیناً مومن ہے. اگر رسول نے کبھی کہہ دیا کہ یہ کل ایمان ہے تو ہمارے پاس ایمان کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جہاں کل ایمان ہو مومن ہمیشہ ایمان کی طرف نظر آئے گا. رسول نے مومن نہیں کہا بلکہ لفظ ایمان استعمال کیا مقصد, تو اب جو اس طرف ہو وہی مومن نظر آئے گا. لیکن انسان اگر ساری زبان سے ہی کہتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو منزل وہ پہنچ جاتی ہے. اگرچہ اس لفظ کا استعمال ایمان کے لیے غلط ہے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کیونکہ اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے لفظ کا استعمال انتہائی مجبوری میں کیا جا رہا ہے کہ اگر خالی انسان اپنی زبان سے یہ کہتا رہے کہ ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ اور ہر وقت ہر موقع اس چیز کی تکرار کرتا رہے اور اس کے بعد اپنے عمل سے اس کو ثابت نہ کرے تو وہ منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کل ایمان میں جھنجلا جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. ایسے زبانی مومن ہوتے ہیں کہ نہیں تو برابر میں پورا خطبہ موجود ہے کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کون, میں امام ہوں یا تم امام ہو. کہ باتیں تو دنیا بھر کی یہ کیسے کرتے ہو کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں معاملہ بالکل اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے زہرے کوئی نہ کوئی توقی کوئی نہ کوئی استدلال پیش کر کے کہ زمانہ بڑا نازک ہے اتنا خطرناک زمانہ ہے, بغیر سود کے کیسے زندگی گزرے گی, بغیر رشوت کے کیسے زندگی گزرے گی, بغیر نامحرم پر نگاہ کی ہوں گے کیسے زندگی گزرے گی, گاڑی رکھ کر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے, عورتوں کو پردہ کروا کر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے. زبانی یہ کہتے رہتے ہو کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن عملی طور پر میری ہر بات سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام میں ہوں یا تم, مجھے تمہاری بات ماننا چاہیے تم اپنی بات مجھ سے منوا رہے ہیں. یہ منزل کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان زبانی طور پر ہی دعویٰ کرے. یہ بات امیر المومنین نے فوج معاویہ سے نہیں کی, یہ بات جنگ جبل میں حصہ لینے والوں سے نہیں کی, یہ بات قوائد سے نہیں کی, یہ بات ان لوگوں سے کی تھی کہ جو جھنڈے کے نیچے موجود تھے. انا شیعہ تو علی, انا شیعہ تو علی, میں علی کا شیعہ ہوں, میں علی کا شیعہ ہوں, یہ دعویٰ کر رہے تھے, یہ نعرہ لگا رہے تھے. ان سے مولا نے یہ کہا تھا کہ ایک طرف تو تم میرے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مولا ہم آپ کے ساتھ, دوسری طرف معاملہ بالکل فرق ہے کہ تم اپنے ہر ہر پیر اپنے ہر ہر عمل کے اندر میری مخالفت کرتے ہو, زبان میرے ساتھ ہے اور دل جو ہے معاویہ کے ساتھ کہ میرے دشمن کے ساتھ ہے. تو اگر ایسا مومن بننا چاہتا ہے انسان کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہو, یقیناً وہ مومن علی کی نظر میں جو مومن ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر صحیح اور سچا مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولا آپ ہی ہمارے امام, جو آپ کہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں, جو آپ نشانیاں بتائیں گے علامتیں بتائیں گے ہم اپنے اندر وہ علامتیں پیدا کرنے کو تیار ہیں. تو کون سی علامتیں ہیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. پانچ تقریریں ہو چکی ہیں, آج سلسلے کی چھٹی گفتگو ہے, لیکن ایک چیز کی صرف معذرت کہ آپ میں سے چار یا پانچ یا چار جس سے زیادہ حضرات ایسے ہوں جن کو آج کی گفتگو میں کچھ توارف لگے, ریپیٹیشن لگے, لیکن کیونکہ موضوع ایسا آگے رکھتا کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ان دو واقعات سے بہتر واقعات نظر میں نہیں تھے, اس لیے دوبارہ ان کو دہرایا جا رہا ہے. اور پھر واقعات بھی ہمارے مولا کے واقعات ہیں, جتنا آپ پڑھیے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اندرونی الفتن, مومن وہ ہے کہ جو عقل میں ذہانت میں ہوشیاری کے اندر اپنے زمانے کا یقیناً سب سے بہتر جب ہوگا, بشرہ فی وجہ و حسنہ فی قلبہ, بہت بڑی صفت ہے مومن کی. اور انشاءاللہ بھی ہماری گفتگو آئے گی کہ عملی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اسلام نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے. تو اس زندگی کے اندر بنیاد اس چیز پر ہے کہ مومن وہ ہے کہ اس کا دل روتا رہتا, مشکل تکلیف مصیبتیں آفتیں آہیں طوفان سب کچھ ہے، لیکن چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ نظر آئے گی، نہ حقود ولا حسود، نہ اس کے دل میں کینہ ہوتا. کینہ یعنی پرانی دشمنی، کہ 5 سال پہلے ایک آدمی نے نقصان پہنچایا تھا، دشمنی تھوڑا سر بیٹھ گیا. ولا حسود، نہ اس کے دل میں حسد ہوتا. لہو قوت فی دین و حرص فی شخص، اس کی وجہ سے دین بھی ایک طاقت محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے علم فقہ بھی جو ہے زیادہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ علم فقہ حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے. بیرون کی استقامت و علم فی علم، سوال کے سوال کیے جاؤ اس کے علم میں ہمیشہ علم ہوگا، کبھی اس کو غصہ نہیں آئے. نیکی میں اس سے زیادہ مضبوط کوئی شخص نہیں اور بدی میں اس سے زیادہ کمزور کوئی شخص نہیں، کہ اگر کبھی بدی کر بھی بیٹھا فوراً توبہ کر، نیکی کر بیٹھا قیامت تک اپنی اسی نیکی کے اوپر مستقل رہے گا، جاری رہے گا، پھر اس نیکی کو انشاءاللہ آگے چلاتا جائے گا. قصد فی غنا و تجمل فی طاقہ، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، خدا کی نعمتیں ملے گی، اسراف نہیں کرے گا. طاقہ ہوگا تو طاقے کے اندر ہر ایک کے سامنے دست سوال کو دراز نہیں کرے گا، بلکہ وہی خدا اس کی نظر میں رہے گا، جو کوئی شکایت کرے گا اسی خدا سے کرے گا. اب ان کی قدرت وقان کی حق، جب اس کو قدرت ہوگی لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، جب سخاوت کرے گا تو ہمیشہ سچے اور سیدھے راستے سے کرے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی سخاوت لوگوں کو گناہ کی طرف لے جائے. نظر ہو عبرت سکوت ہو فکرت، وہ دیکھے گا نہیں، اس کی آنکھیں ہمیشہ بند رہیں گی، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو کسی نہ کسی واقعے سے عبرت حاصل کر لیں گے، سبق حاصل کر لیں گے. ہر وقت وہ سوچے گا، لیکن اس کی سوچ جو ہے فکر کی سوچ ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچ رہا ہوگا جو آئندہ زندگی میں قیامت کی زندگی میں اس کے کام آئے گی. اس سے فام ہو تعلم و مراضیت ہو صفا ہو، وہ سوال سے سوال کر رہا ہوگا لیکن صرف سیکھنے کے، اور ایک ہی سوال کو 10 علماء کے سامنے لے جائے گا صرف صحیح طریقے سے سمجھنے کے. مت یو سوال، جب چلے گا تو اس طرح سے چلے گا جس طرح خدا سے نیک بندے چلتے ہیں، یعنی انتہائی انتقالی ہے. پھر مطالعے کی قبول، اور جب مصیبت پڑے گی تو اس سے بڑا صابر تمہیں کوئی نظر نہ آئے. نفس ہو من ہو فی ہنا ورنا تو من ہو فی راہ، جب تم اس کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے آرام پہنچے، دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے سکون نہ تھی. آنر ضعیف خالص البدھ وسیع الاخ، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ دنیا میں جتنے ضعیف ہوں گے سب کا مددگار ہوگا. جب کبھی دوستی کرے گا تو خالص دوستی کرے گا، جب کبھی عہد کرے گا تو اپنے عہد کو پورا کرنے والا. اس کے بعد ان دو چیزوں پر گفتگو جاری تھی، جو آئی کرو بلا جو آئیے. دنیا والے گوشے گوشے کونے کونے سے لوگ ہمیشہ اس کے اوپر حماقت کیا کریں، کانوں تشریح دیا کریں، برا بھلا کہا کریں، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی کتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، اس زمانے میں اتنی سادگی سے کہاں کام چل سکتا ہے. ہر شخص اس کو برا کہہ رہا ہو، لیکن ولا جو علی، وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہے گا، خود اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہوگا. بغیر غلطی کے بغیر قصور کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن اگر کوئی واقعان بھی قصور کرے تو یہ اس کو معاف کرنے کو تو تیار ہوگا، لیکن اس چیز کا دوبارہ تذکرہ کرنے کو تیار نہ ہوگا. جو ایر لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور اس منزل تک کہیں گے کہ بعض اوقات مومنین گھبرا جاتے ہیں، واقعان جو احکامات فقہ کی پابندی کرنا چاہیں، بعض اوقات وہ گھبرا اٹھتے ہیں آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزاریں، جو آتا ہے ہمیں برا کہتا ہوا آتا ہے، جو آتا ہے ہمارا مذاق اڑاتا ہوا آتا ہے، اگر ہمارے منہ پر تعریف کرے تو ہماری پیٹھ پیچھے جا کر یہی کہتا ہے کہ بے وقوف ہے، اس سے جتنا فائدہ حاصل کرنا ہے حاصل کر لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. یو ایرو لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہیں. اور اس سلسلے میں واقعہ جو گزرا تھا، ایک مرتبہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں، وحی الہی آتی ہے، جناب موسیٰ احکامات الہیہ کو سنتے ہیں، اور جیسا کہ ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے خدا کی جانب سے کہ اے موسیٰ اب اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم کہو. ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ انہی باتوں کی وجہ سے گھبرا کر پہنچے تھے کوہ طور پر، احسانات الہیہ کو حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد جب خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اب جو کچھ تمہیں کہنا ہے تم کہو، تو جناب موسیٰ نے یہ درخواست پیش کی کہ بار الہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی آدمی میری تعریف نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تعریف کی، دنیا والے میری تعریف نہ کرے، میں اپنا کام کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے، بطن اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن بار الہ میری صرف ایک گزارش کہ اگر تعریف کرنے والا کوئی نہیں تو تو ایسا کر دے کہ لوگ میری برائی بھی نہ کیا، میرے پیٹ پیچھے مجھے کچھ نہ کہا کر، نہ میرے سامنے نہ میرے پیچھے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یا تو لوگ تعریف کریں میری بات کو سنیں اور یا پھر نظر انداز کر کے گزر جائیں، توجہ نہ دیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، کم از کم میں اپنی وہ برائی تو نہ کروں جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو خدا نے اس کا کیا جواب دیا کہ اے موسیٰ اس کے علاوہ جو مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ جناب موسیٰ کو تعجب ہوا، بار الہ میں نے اتنی معمولی سی بات مانگی، یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا والے میری بات سنیں میری طرف آ جائیں، صرف یہ کہا تھا کہ مجھ کو نظر انداز کر کے گزر جائیں میری برائی نہ کریں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ ہر بات کو پورا کرے گا، تو جواب یہ بھی ملا تھا کہ اے موسیٰ تو نے ایک ایسی بات چاہی ہے جو میں نے اپنے لیے بھی روا نہیں رکھی، جو میں نے خود اپنے لیے بھی نہیں کیا کہ دنیا والے خدا کی برائی نہ کریں، جب میں نے اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا تو میں میرے لیے کیسے اس چیز کو حقیقت بنا سکتا ہوں، دنیا والے برائی کرتے ہیں تو خدا کو نہیں چھوڑا، رسول کو نہیں چھوڑا، امام کو نہیں چھوڑا، تو آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ اسی لیے غالباً روایت بھی ہے کہ یہ پہچاننے کا معیار کہ تم سیدھے راستے پر جا رہے ہو یا غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ تم یہ دیکھو تمہاری کتنی مخالفت کی جا رہی ہے، الحق کو مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اگر تم سیدھے راستے پر نہیں جا رہے ہو تو ہر کونے سے تمہاری تعریف ہو رہی ہے، ہر آدمی تمہارے اوپر تحسین کے داد و تحسین کے گھومرے برتا رہا ہوگا، کوئی آدمی تمہاری برائی نہیں کرے گا، لیکن اگر تم واقعاً حق کے راستے پر ہوگے یقیناً تمہاری برائی ہوگی، لوگ تمہاری مزاحمت کریں گے، لوگ مقابلہ کریں گے، لوگ ہر طرح سے یہ کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں، لیکن تمہارا یہ فرض ہے کہ جیسے جیسے برائی بڑھتی چلی جائے، لوگوں کی مخالفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تم مطمئن ہوتے جاؤ، تمہارا حوصلہ بڑھتا چلا جائے، تو یقیناً میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، تبھی تو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اگر ہر انسان یہی سوچ کر سیدھے راستے پر چلنے لگے تو یقیناً اس کے بعد صرف سوال ہی پیدا نہیں ہوگا برائی کرنے کا، خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ یہاں پر پھر مولا کی بات کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ بکنے والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے مقابل، ہمارے مخالف، ہمارے دشمن باطل پر ہو کر بھی متحد اور تم لوگ حق پر ہونے کے باوجود ایک نہیں ہوتے، جو باطل والے تمام کے تمام کچھ بھی کریں، جہاں بھی ہوں، جس سرے میں ہوں، جس مکتبے فکر کے ماننے والے ہیں، اگر باطل کے ماننے والے ہیں کم از کم ایک مسئلے میں متحد ہیں کہ ان حق والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن حق والوں کا یہ طریقہ کے باوجود یہ کہ وہ حق پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، اس کے باوجود وہ اکٹھا نہیں ہوتے، جو ایرو لوگ تو برا بھلا کہیں گے، لوگ برائی کرتے چلے جائیں گے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور برائی بعض اوقات انسان کی ذات پر ہوتی ہے، انسان برداشت کر لیتا، بعض اوقات ماں باپ تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن اصل کمال مومن کا یہ ہے کہ ایسے باپ نے برداشت کرے۔ امام محمد باقر لقب امام کا باقر مانے شگافتہ کرنے والا، پھاڑنے والا، کسی جتنا بیج پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے درخت نکلتا ہے، تو باقر مانے شگافتہ کرنے والے، کیونکہ امام نے علوم کو پھاڑا تھا اور علوم کے درخت کو نکالا تھا اور علوم کو تمام دنیا میں پھیلایا تھا، اس لیے آپ کا نام باقر العلوم پڑ گیا کہ اقتصاد میں ہم اس کو باقر کہتے ہیں۔ امام مسجد نبوی میں تشریف فرما اور امام تشریف فرما ہے کہ ایک عیسائی آیا، آنے کے بعد مدینے میں تحقیق کی، تلاش کی، جستجو کی اس نے کہ جو مسلمانوں کا مذہب، اس کے پاس ایک پیمانہ، ایک معیار ہے کہ مومن کا معیار یو ایرو بلا یو ایرو، مومن کا معیار یہ ہے کہ جو کچھ کہو وہ تمہیں کچھ نہ کرے گا، جو کچھ جتنی برائی کرو وہ ہر برائی کو برداشت کر دے گا، اس معیار پر پہنچا وہ ان تمام لوگوں کے پاس جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ مسلمانوں کے رہنما، لیکن ہر جگہ جب وہ گیا اس کی مایوسی بڑھتی چلی گئی، ایسا کوئی اس کو نہ ملا. آخر میں آتا ہے مسجد نبوی پر, کسی نے بتا دیا کہ یہاں کی ایک ایسی ہستی بیٹھتی ہے کہ جس کے پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے. آنے کے بعد مرتبہ سلام کیا امام کو, امام نے جواب سلام دیا اور خطاب کر کے کہا انتا بقر, بقر کے معنی عربی زبان میں گائے تھے. انتا باقرن, آپ باقر ہیں, یہ کہنے کے بجائے اس نے مرتبہ یہ کہا کہ انتا بقرن ماض اللہ آپ گائے. امام کے بارے میں اس نے یہ کہا جو جانے سارے امام کے مرتبہ ان کے چہرے پر رنگ بدل گیا. لوگوں کے ہاتھ اپنی اپنی تلواروں کی طرف بڑھے کہ اگر ابھی امام حکم دے, کیونکہ ناصری کا دشمن امام جو امام کو برا کہ دشمن امام کا قتل کرنا ہر مومن کے اوپر واجب. لوگوں کے ہاتھ تلواروں کی طرف بڑھے کہ دشمن امام ہے, امام کو گالی دے رہا ہے. یار لوگوں نے چار کے اسے قتل کر امام نے منع کیا, لوگوں کو سمجھایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی, میں بقر میں بھی ہوں بل انا باقر میں باقر. یہ سنا کہ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے مجمع عام کے سامنے, مدینے کے لوگ مسجد میں موجود ہیں, کچھ ایمان سے چاروں طرف, کچھ نماز میں, کچھ اپنی عبادات میں, کچھ اپنے اپنے حلقے بنائے بیٹھے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اے بقر, میں نے یہ سنا ہے کہ تیری ماں باورچی خانے میں جا کر کام کیا کرتی. امام نے سنا اور سننے کے بعد جواب دیا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے بالکل صحیح سنا. عورت کی, امام کے الفاظ, عورت کی معراج یہی ہے کہ وہ باورچی خانے میں جا کر کام کرتی. عورت کو خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا. اب اس نے یہ سن کر کہا کہ اے بقر, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تیری ماں, یہ الفاظ ہے اس کے, ماذا اللہ انتہائی زبان فواد جاہل گالیاں دینے والی, مجمع عام کے سامنے یہ کہہ رہا. اس عام آدمی کی ماں کو آپ اس طریقے سے کہیں اس ماحول اور اس زمانے میں, اس عام آدمی کے لیے اپنی حمیت کے اوپر قابو پانا مشکل ہے. اور اسی لیے روایت بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے اور گالی کھانے والا جواب میں حملہ کرے خود مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا. اس لیے شہید کہلائے گا کہ عزت کو بچانا بھی مسلمان پر واجب ہے, اور مسلمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کوئی اگر گالیاں کھا کر بھی اثر نہ ہو کسی کو تو روایت ہے کہ وہ مومن حقیقی نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اپنے غصے کو دب کرے, لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گالیاں کھانے کے بعد بھی اگر کسی کے دل کی حالت نہ بدلے, نظر انداز کر دے جیسا آج کل ہوتا ہے, تو یاد رکھو کہ اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ ہے, کوئی ملاوٹ ہے, کوئی کمی موجود ہے. مومن گالیاں سنتا ہے, برداشت کر سکتا ہے زمانے کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, اپنی طاقت کو دیکھ کر, لیکن اس کے دل میں ضرور افسوس ہونا چاہیے. یہاں پر امام کی والدہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. سنا امام مجمع عام کے سیور وہ لوگ بھی جو امام کو دشمن ہے ضبط نہ کر سکے, کیونکہ عرب کی غیرت کے اوپر سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اس کی ماں کو کچھ کہا جائے. لیکن امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے صرف یہ جواب دیا کہ جو کچھ تو نے سنا اگر وہ صحیح ہے تو خدا میری ماں کی مغفرت کرے, اور اگر جو کچھ تو نے سنا ہے وہ غلط ہے تو خدا تیری مغفرت کرے. یہ سنتا ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے تمام عالم اسلام کو چھان مارا لیکن آپ جیسے ہند والا کوئی نظر نہ آئے. یقیناً آپ ہی اپنے دادا کے فرمان جو ایرو ولا یو اوجیس کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے کار بند ہے, کہ تمام کے تمام لوگ کہیں گے لیکن یہ کچھ نہ کہے گا. اب اس کا واقعہ شیخ جعفر کار کے قلبے کا, اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک مسجد میں, یعنی آپ کے گھر ادھر کے کاشف الغطا ہمارے فقیر جتنے فقہا میں سب سے عظیم المرتبہ, ان سے بڑا فقیر کوئی ہمارے یہاں نہیں گزرا. علامہ ہلی بھی ہیں, شیخ سوسی بھی ہیں, شہید اول, شہید الفانی, شہید ثانی, شہید رابع, ایک سلسلہ چل رہا ہے فقہا کا. لیکن اس کو تمام علماء نے تسلیم کیا ہے کہ کم از کم ان میں فقہ شیخ جعفر سے بڑھ کر کوئی فقیر آج تک نہیں گزرا. اور شیخ جعفر نے حرم امیر المومنین میں جا کر دعا مانگی تھی کہ بارے الہ جب تک کہ میری آل موجود ہے قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ اس کے اندر قائم رکھنا. 300 یا 400 سال گزر چکے ہیں, یہ سلسلہ اجتہاد آج تک باقی ہے. آل اقبال القطع میں شیخ محمد حسین جو آخری آدمی تھے یہاں آ چکے ہیں, اس کے بعد شیخ علی کاشف القطع جو آج کل نجف اشرف میں مرجع تقریب ہے, یہ سلسلہ جاری ہے اور اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی بیٹی بھی مستحق تھی, ان کی بیوی بھی مستحق تھی, ان کی بہن بھی مستحق تھی, ان کی والدہ بھی مستحق تھی اور ان کی نواسی بھی مستحق تھی. گھر کی خاص مردوں کو چھوڑیے, تمام عورتیں سب درجۂ اشتہار کے اوپر فائز ہوئی. لیکن کس طریقے سے یہ لوگ پہنچے تھے اس مقام پر جو ایرو اب امیر المومنین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تو جو کچھ کہو ہم سنیں گے. یہ یاسر قاضی القضات ہیں حکومت ایران کے. حکومت ایران جو اس زمانے میں ایران سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی نجف پہ اشرف بھی ایران کی حدود کے اندر داخل تھا. یہ جسٹس سے پوری حکومت ایران کی کیا عباس اعظم کا زمانہ ہے. کیا عباس اعظم کے جو علماء تھا اور خاص طور کے اوپر امیر المومنین اور امام حسین کے حرم کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اصفہان سے جب کبھی جانا ہوتا تھا زیارت کے لیے تو ہمیشہ پیدل جایا کرتا تھا. اور جب تک رہتا تھا حرم میں کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ حرم کے اندر جھاڑو لگائے سوائے شاہ عباس اعظم کے. اور علماء کے گھوڑے کی بات کو پکڑ پکڑ کر دارالخلافہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا کہ اس کے واقعات جو انشاءاللہ اپنے محل کے اوپر آئیں گے. تو اتنا معتقد شاہ عباس کے جعفر کاشف الغدا ہوا قاضی القضات نجف اشرف کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کا وقت قریب آ گیا, مغربین کی نماز کا وقت قریب آیا کہ اتنے میں اس زمانے کے مومنین خالد نے کچھ اپنے سہم بھیجے. سہم امام بھی آیا, سہم سادات بھی آیا, زکات کا پیسہ بھی آیا, مدالم کا پیسہ بھی آیا, کفارے کا پیسہ بھی آیا. یہ پیسے لوگوں نے بھیجے شیخ جعفر کاشف الغدا کو. آج کل کے جیسے لوگ تو نہیں تھے, بھیجے سب نے پیسے شیخ جعفر کو, شیخ جعفر نے جمع کیا. اور آج کل کے جیسے علماء بھی نہیں تھے, فوراً لیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا. جو جو برخ نظر آیا اس کو بلاتے گئے, جو نظر نہ آیا گھر سے اس کو بلوایا, سب کو تقسیم کر دیا. یہاں چپتے مغربین کی نماز کے لیے مطلب جڑا اذان دینے کے لیے اور جعفر کا دامن خالی ہو چکا ہے. لاکھوں دینار آئے اور چلے گئے. نماز شروع ہوئی, نماز شروع ہوئی, مغربین کی نماز کی مغرب کی نماز ختم ہوئی. لوگ چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تعقیبات نماز کو ادا کرنے کے لیے, عشاء کی نماز کا انتظار ہے لوگوں کو. اس دن ایک شخص آیا شیخ جعفر کے پاس, منتظر رہا کہ وہ تصویر کو ختم کریں گے, ان سے بات کرے, انتظار کرتا رہا. شیخ نے دل کو ایک برادر مومن بیٹھا ہوا جیسا حکم اسلامی اپنی تصویر کو اپنی تعقیبات کو چھوڑا, ترک کیا کہ پہلے مومن کی حاجت کو دور کرو اور اس کے بعد عبادت کو انجام دو, ورنہ الٹا کہیں گناہ تمہارے سر پر نہ ہو جائے. چنانچہ تھوڑا تعقیبات کو اس نے ایک مرتبہ شیخ کو کہا دیکھا اور کہا کہ یا شیخ اپنی تصویر کو پورا کر. شیخ نے جواب دیا کہ تمہاری بات کا سننا ہزار تصویروں سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا. کہ کہو کہ اس وقت آئے کہتے ہو تو جواب دیتا ہے کہ یا شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ سہم آیا ہے, کچھ حصہ آیا ہے غریبوں میں. میں بھی تعداد میں سے ایک سید ہوں, بہت مصروف الحال ہوں, میری حالت بہت خراب ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حصے میں سے میرا حصہ میرے حوالے کرو. شیخ نے یہ سنا اور افسوس بھری آہ کہہ کر سر کو جھکا دیا. دیکھا اس نے شیخ کی اس حالت سے, دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ یار شیخ کیا ہوا آپ کو؟ جواب دیا شیخ, شیخ جعفر کاشف الغدا نے کیا ہے کیا تو نے آنے میں بڑی دیر, تیرے آنے سے پہلے ہی پہلے میں تمام کے تمام پیسے کو تفصیل کر چکا ہوں, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ کل جو کچھ آئے گا سب سے پہلے میں تجھے بلا کر تیرے حوالے کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ سید تھا جلال آ گیا اور حالت جلال میں کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد شیخ کی گاڑی کو پکڑتا ہے, گاڑی کو پکڑنے کے بعد شیخ کے جیڑے پر سوکھتا ہے, سوکھنے کے بعد شیخ کے گال پہ تماچا مارتا ہے اور تماچا مار کے یہ کہتا ہے کہ یا شیخ یار آپ کو کس نے دیا کہ آپ ہمارے حصے کو کھانے کے بعد ہم سے یہ کہیں کہ واپس چلے جاؤ, کل میں تمہیں دوں گا. شیخ نے سنا, نمازیوں نے سنا, پوری مسجد نے سنا, اور ایک مرتبہ سناٹا تھا گیا مسجد کے اندر. لوگ منتظر ہیں کہ دیکھنے اب شیخ کیا کرتے ہیں. تو زیادہ جوشیلے تھے جن کے دل میں واپان امام کی محبت تھی, نائب امام کی توہین ہوتے دیکھی, لوگ تیار ہو گئے کہ جس طریقے سے وہ اس شخص کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کرے, لیکن شیخ نے منع کیا. لوگ ایک ایک کر کے لوگوں کو بٹھایا جو کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس آدمی کی طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کیا کیا شیخ, انتہائی عجیب کام کیا. ایک میرا یعنی آخری تصور جو آ سکتا ہے ذہن میں وہ جبھی کہ شیخ نے کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا, جاؤ میں تجھے کچھ نہیں کہتا, جو کچھ تو نے کیا غصے میں کیا اس میں میں تجھے معاف کرتا ہوں. اپنے انسانیوں کی منزل تک پہنچ چکے, لیکن شیخ نے یہ کام نہیں کیا. شیخ نے اس سے بھی زیادہ ایک عجیب کام کیا. وہ کام شیخ نے یہ کیا کہ شیخ کھڑے ہو گئے کیا نماز, کھڑے ہونے کے بعد صفوں کے درمیان پھرنے لگے. اس حالت میں پھرنے لگے, اس حالت میں پھرنے لگے کہ دامن کو پھیلایا ہوا آنکھوں سے آنسو جاری, روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ نمازی نہ تم نے سے جتنے شیخ کی سفید داڑھی کی حرمت ہے وہ اس دامن کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دے تاکہ میں اس کا حق اس کے حوالے کر کے اس کے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو بچاؤں. جو آئی جاؤ زمانے والے بغیر کسی قصور کے جو کچھ ان کے دل میں آئے گا کہیں گے, لیکن لو آئیے ہو اگر کوئی قصور مار بھی ہے تو مومن کبھی اس کی طرف رخ نہیں کرے گا. یہ کہنا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, اس کہنے کے اندر بھی ایک مذمت کا پہلو موجود ہے کہ تم نے غلطی کی تھی اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. شیخ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس سے معافی کا تصور تک نہیں, غلطی کا تصور تک نہیں, بلکہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیا. کیونکہ مومن کامل ہیں جو ائیر و ولی ائیر کے منزل پر ہیں کہ ہمارے امام نے یہ فرمایا تو جو کچھ لوگ کہیں تم برداشت کرو, کبھی کسی کا جواب نہ دو, چلتے رہو اپنے راستے پر. یہ شیخ کا کردار ولی ائیر کے اندر امام کا کردار کہ حجر اسود خانہ کعبہ مکہ المعظمہ حج کا زمانہ, تین غلام بیٹھے ہوئے حجر اسود کے گھر میں. کیسا مقام, کیسا مقدس مقام, کیسا مقدس زمانہ, کیسا مقدس مجمع. دور دور سے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے. جو آئی چلو بلا جو آئیے وہ امام کے ماننے والے کا کردار, اب جو کچھ امام کا کردار کہ دیکھو زبان سے نہیں کہتے عمل کر کے دکھا دیتے. بیٹھے ہوئے ہیں تین غلام اور سلسلہ جو بالکل یہ ہے حضرت اسود کے سامنے کہ کل تک ہم میں سے ہر ایک غلام تھا, آج ہم میں سے ہر ایک مدینے کا مالدار تر انصاف کرے. یہ ایک سال کے اندر اندر کیسے کایا پرت ہو گئی کہ کل جب ہم اس حجر اسود کے سامنے تھے تو کل ہم تینوں غلام سے پچھلے تھا, اور آج اس حجر اسود کے سامنے ہیں تو ہم تینوں اتنے مالدار ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود حج واجب ہے بلکہ دوسرے اہل عیال کا حج بھی ہم پر واجب ہو گیا. تینوں غلاموں نے حکایت نقل کی, پہلے غلام کی حکایت تیسری تقریر میں آتی تھی یہاں پر جو غصے کی دوسری تقریر, دوسرے غلام کی حکایت غالباً بتیسویں یا چیتیسویں تقریر میں آئی تھی جو توازوں کی تیسری تقریر, اور آج تیسرے اور آخری غلام کی حکایت. تیسرا غلام یہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا ساتھی ہوں, ہم اور تم ایک ساتھ اسی مقام پر ہیں. وقت پورا ہو گیا ان شاء اللہ. جو ائیر ولا جو ائیر یہ مومن کی ایک علامت ہے کہ ہمیشہ لوگ اس کو برا کہیں گے لیکن وہ کسی کو برا نہ کہیں گے. اور آج پھر معذرت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ریزن ہو گئی تھی پچھلی باتوں کا, لیکن موضوع اب سے شروع ہوا تھا جو آج کی بات کی, لیکن قسمتی ہماری تو وقت بہت جلدی گزر گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اگر کیا جمعے کو آپ نے چیپٹر چاہے سنا سکے کیونکہ 23 مارچ 24 مارچ کو لوگ نہیں ہوں گے گھروں میں, لیکن ہمارا پروگرام کے بہرحال چلے گا اور اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا, اور اس کے بعد 30 مارچ کو شاید دلی کا پروگرام ہو اور دلی کو آگے بڑھا کر 6 اپریل کو دلی کا پروگرام کیا جائے. گفارا نماز کو اگر تھوڑے جان لیں کہ اس کا گفارا سے دے لیے کہ نماز پڑھ لے دوبارہ اتنا نماز نظر کا نماز کا ادا کرنا واجب ہے, نظر کا اتنا نظر کا ادا کرنا واجب ہے. یہ جملہ یہ نہیں کہ جتنا نظر واجب ہے اتنا نماز کا جملے کی تصدیق کو پڑھ لے تو آپ کی بہت پورت جائے گی. نماز اس طرح واجب ہے اتنا فرض واجب, اتنا نظر واجب ہے اتنا نماز واجب نہیں, پر اتنا نماز یہ بات کرنی ہے. ہم اس مندر میں نہیں کہ ہم فتوا دے سکیں, وہ نہیں ہم فتوا نہیں دے رہے ہیں کہ جائے لینا جائے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اپنے مشکل عالم سے ہم کے وکیل سے نکال کے ہمارا ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح اگر آپ کے وطن میں بڑھتی ہے آپ کو نماز پڑھا ہے تو وطن میں جا کر آپ کو وہ مل جائے, اور آپ یہاں سے پڑھو وہاں پڑھنا چاہیں تو آپ پوری پڑھنا پڑے گی, ہاں اگر آپ پڑھ رہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گی, پوری نہیں پڑھ سکتے. شطرنج اور بڑا رات بھی شطرنج بہنے والے بن بھائی وہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی بننا چاہیے.
واک بھی ایسا اللہ کے سکتا ہوں استعمال ہوتا ہے. تو بارہ سلسلے میں ہم کو مندر میں نہیں, ہم کو نہیں واک کے بارے میں آپ کو پروف کر دیجیے, ہم کو بتا دیجیے گا ہم بارہ آپ کو بتا دیجیے. ویسے آپ نے تاج کے بارے میں پوچھا تو آپ کے برابر بیٹھے ہوئے پوچھنے کے عالم سے پوچھ لیجیے آپ. نہیں مگر اس کا آپ پر کوئی آپ نے جس کی تکلیف ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال وہ جو سوال آپ کو ہماری سمجھ میں نہیں آئے کیا اچھا ہے اور آپ کی سمجھ میں ہم نے خود کروایا اس چیز کو بڑا جواب یہ ملا کہ آپ دونوں چلنا چاہے تھے آپ دونوں سے ہم نے کروایا آپ کے سوال جس کا مطلب وہی مطلب یہ ہے کہ جو چیز عام آدمیوں کے لیے حرام ہے وہ لمبا کے لیے جائز ہے, جو عام آدمیوں کے لیے جائز ہے وہ لمبے لیے حرام ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ ایسا بھی